السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ. میزبان بہجت حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں شہناز نفیس اور انجینئر ہیں سیڈرک فرینکلن. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں. اردو ویور ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست ہمارا پروگرام سماعت فرمائیے. جب ہمارا یہ پروگرام نشر ہو جاتا ہے تو اسے آپ اردو ویو اے ڈاٹ کام کے ویب سائٹ پر براہ راست دوبارہ سن سکتے ہیں. ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے، ہم سے رابطے میں رہیے تاکہ ہم آپ کی تجویزوں کے مطابق اپنے پروگراموں کو بہتر سے بہتر انداز میں ترتیب دیتے رہیں. تو آئیے بات کرتے ہیں جن موضوعات پر ہمیں آج کے پروگرام میں بات کرنا ہے، اس کی ایک ذرا سی جھلک آپ کو دکھاتے چلیں. چین کا پاکستان اور بھارت سے کشمیر کا معاملہ بخوبی حل کرنے کی خواہش کا اظہار، اور قبائلی علاقے میں عسکریت پسندی کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ نوجوان فوجی عہدیدار آج بھی ایک حملے میں ہلاک ہوا. فاڈا کے علاقے کو مرکزی دھارے میں شامل کرنے کے لیے جزوی اصلاحات کا آغاز. چین اور شمالی کوریا، امریکہ اور شمالی کوریا تازہ ترین جائزہ پیش کریں گے. ایران نے میزائل تجربہ کیا ہے، اس تجربے کی نتائج کیا ہو سکتے ہیں، ایسا کیوں ہوا اور اس کے مضمرات کیا ہوں گے؟ روہنگیاز کے لیے امدادی کوششیں تو جاری ہیں لیکن رکاوٹیں ساتھ ساتھ کیا ہیں، اس پر بھی ایک بات کریں گے، جائزہ لیں گے، ماہرین کے ساتھ بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ ماہرین میں شامل ہیں پاکستان سے انتہائی ممتاز تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ نذیر زید، لندن سے شمع جنید جو ہیں، اور بھارت سے معروف تجزیہ کار اور صحافی سنتوش بھارتیا. تو آئیے اپنے پہلے موضوع سے آغاز کرتے ہیں آج کے لیے باقاعدہ پروگرام کا. چین نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کشمیر کے دیرینہ مسئلے کو بات چیت سے حل کر سکتے ہیں. چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان لوکانگ نے مزید کہا ہے کہ جس چین یہ توقع کرتا ہے کہ پاکستان اور بھارت مذاکرات کے عمل کے ذریعے اس معاملے کو حل کر سکتے ہیں، لوکانگ کے بقول خطے کے امن و استحکام کو مشترکہ طور پر برقرار رکھنے کے لیے اس مسئلے کا حل ہونا ضروری ہے. چین کی طرف سے یہ بیان ایک ایسے وقت پر سامنے آیا ہے جب جنوبی ایشیا کے یہ دونوں ملک، جن کے پاس جوہری طاقت بھی ہے، باہمی تعلقات میں شدید تناؤ کا شکار ہے اور اسلام آباد اور نئی دلی کے درمیان کسی طرح کا کوئی رابطہ بھی نہیں، ان میں بھی تعطل آ چکا ہے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے حالیہ اجلاس کے دوران پاکستان کی طرف سے مسئلہ کشمیر کو اٹھائے جانے کے بعد پاکستان اور بھارت کے مندوبین کے درمیان سخت بیانات کا تبادلہ بھی ہوا. تو آئیے ہم سب سے پہلے یہ بات کرتے ہیں. ہم میرے ساتھ، جیسا کہ آپ کو ہم نے پہلے بھی بتایا کہ بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریگیڈیئر صاحب، کسی بھی نوعیت کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ بات چیت بے حد ضروری ہے. بریگیڈیئر صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی اور بات کا آغاز ہمیں انہیں سے کرنا تھا. تو سنتوش بھارتی جی ہیں ہمارے ساتھ؟ بھارتی جی بھی ہمارے ساتھ نہیں ہیں. تو چلیے اس وقت تک، کیونکہ شمع سے ہمیں اس پروگرام کے اس صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد کا کنکلوڈنگ ریمارکس جیسے کہہ رہے ہیں کرنا تھا، لیکن اس وقت چونکہ شمع ہی ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں. شمع، آپ کے خیال میں آپ یہ بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہو سکتی ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان اتنی کشیدگی کے بعد بات چیت کی، کیونکہ آپ ڈپلومیسی کے اوپر بھی کام کرتی ہیں. کیا صورت ہونی چاہیے دونوں ملکوں کے درمیان اس تعطل کو دور کرتے ہوئے واپس نارمل سی کی طرف کسی حد تک لانے کی، تاکہ بات چیت کا سلسلہ ختم نہ ہو سکے؟
اس معاملے کے تین پہلو ہیں. ایک تو پاکستان کا کے نقطہ نظر سے کہ جو چین کا اسٹیٹمنٹ ہے، ایک یہ کہ انٹرنیشنلی اس اسٹیٹمنٹ کی کیا اہمیت ہے، اور دوسرا یہ کہ بھارت کی جو کشمیر، بھارت کی جو مودی ڈپلومیسی ہے اس کے حوالے سے. اب جو پاکستان کا نقطہ نظر ہے، پاکستان میں تھوڑی سی مایوسی ہوئی ہے اس پر، کیونکہ ہم لوگ ریلائے کر رہے ہیں کہ 46 بلین ڈالر کی جو سی پیک میں ان کی ہے انویسٹمنٹ، اس کے لیے چین سے ہم نے یہ توقع لگائی تھی کہ چین کا کلیدی رول ہوگا اس معاملے میں. چین نے یہ کیا ہے کہ انٹرنیشنل جو ایک ہے کہ لوکس اسٹینڈی کو متاثر نہ ہو یا سوورنٹی متاثر نہ ہو، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جی بھارت اور پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، اس بات پر انہوں نے بڑا اسٹریس کیا اور اس کو شملہ ایگریمنٹ یا یو این جی اے کی جو ریزولوشنز ہیں اس کے تحت وہ کرنا چاہیے. یہ بھارت کی جو مودی ڈپلومیسی ہے اس کی بہت بڑی کامیابی ہے برکس اسٹیٹمنٹ کے بعد، کہ چین نے خود کو انوالو نہیں کیا اور اس بات کو ایکنالج کیا ہے جو کشمیر ہے وہ پاکستان اور بھارت کا انٹرنل معاملہ ہے جس کو دونوں کو مل بیٹھ کر طے کرنا چاہیے. جو آپ بات کر رہی تھی کہ ڈپلومیسی کا ڈیڈ لاک، میں ہمیشہ سے یہ بات کرتی ہوں، میرا ایک اپنا ویو ہے کہ کتنی بھی بدترین آپ کی دشمنی کیوں نہ ہو, لیکن جب ڈپلومیسی کا ڈیڈ لاک ہوتا ہے, جہاں پر ڈپلومیسی ختم ہوتی ہے وہاں سے وار شروع ہوتی ہے. لہٰذا ہم دونوں چاہے کچھ بھی کریں, پاکستان اور بھارت چاہے کچھ بھی کریں, لیکن وہ ایک دوسرے کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن اور جیوگرافیکل پوزیشن کو چینج نہیں کر سکتے. وار کسی بھی جو ہے کنٹروورسی کا یا کسی بھی ایک جو ان کے کشمیر کا جو ایشو ہے کانفلکٹ کا, وہ کبھی بھی وہ ایک حل نہیں رہا. لہٰذا اس بات کا معاملہ تب تک طے نہیں ہو سکتا جب تک ڈپلومیسی ورک نہ کرے. دونوں ملکوں کو ایونچلی آج نہیں تو 10 سال بعد یا 25 سال بعد ان کو کشمیر کا معاملہ ٹیبل پر ہی طے کرنا پڑے گا. یہ معاملہ جنگوں سے طے نہیں ہو سکا, اتنی جنگیں ہونے کے باوجود نہ ہی یہ ہو سکتا ہے. تو یہ سارے فیکٹر ہیں. اس معاملے میں یہ خوش آئند ہے کہ چین نے پش کیا ہے معاملے کو. لیکن آج جب میں پنڈی میں تھوڑا سا بات کر رہی تھی, یا پاکستان کی اعلیٰ قیادت جو سیاسی ہے وہ یہاں پر آئی ہوئی ہے, تو ان سے بھی میں نے پوچھنے, حالانکہ ان کا اتنا یہ پرائیورٹی نہیں تھی اور پتہ بھی نہیں تھا جن منسٹر سے میں نے بات کی, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس معاملے کو, یہ ہے کہ ہم خوش نہیں ہوئے اس اسٹیٹمنٹ پر. حالانکہ یہ اسٹیٹمنٹ کل آیا ہے یو این جی اے کی جو اسپیچ تھی اس کے بعد, شاہد خاقان عباسی کی پرسوں جو اسپیچ تھی اس کے بعد اس میں یہ تھا. لیکن انڈیا میں بہت زیادہ خوشی ہے, انڈیا اس کو بہت زیادہ ایک سفارتی اپنی کامیابی کر رہا ہے کہ چین نے خود کو سائیڈ لائن کر دیا ہے. تو اس کے ظاہر امپلیکیشنز بھی ہوں گے, اس کے پولیٹیکل ریپرکشنز بھی ہوں گے, اس کا پاکستان کا بھی ہوگا کہ ہم چاہے کتنا بھی کریں لیکن چین نے جو یہ ہے ایک مدبر رول ادا کیا ہے. میرا اگر آپ پوائنٹ آف ویو لیں, ایک نیوٹرل پوائنٹ آف ویو, تو میں یہ کہوں گی کہ اگر میں چین کی پوزیشن پر ہوتی تو میں بھی یہی کرتی, کیونکہ یہ ہے کہ سوورنٹی کو آپ نہیں میس کر سکتے کسی بھی اپنے برادر جو پڑوسی آپ کے ممالک ہیں, جہاں پر آپ کی بلینز آف ڈالر کی آپ کی سرمایہ کاری بھی ہو. سی پے کے علاوہ انہوں نے انڈیا میں بھی بہت زیادہ سرمایہ کاری کر رکھی ہے, تو ظاہر ہے چین کا یہ بڑا ہی ایک نیوٹرل ہے. لیکن اس کا پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے کہ پاکستان کی ڈپلومیسی یا پاکستان کا جو ریلائے کر رہے تھے کہ چین نے بالکل بلائنڈلی ان کو سپورٹ کرنا ہے, وہ نہیں کرے گا. ہر ملک کے اپنے مفادات جو ہوتے ہیں وہ پہلے مد نظر وہ رکھتے ہیں, اور چین نے بھی اس معاملے میں یہی کیا ہے.
کیونکہ ہمارے ساتھ لائنیں نہیں ہیں اور ہم بات کرتے ہیں, ابھی برگیڈیئر سعد صاحب کا نمبر ایک دوسرا ہم لیتے ہیں. تو آپ یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ اتنا الجھا ہوا معاملہ ہے, اگر اس کو ہمیں شروع کرنے کی, کیونکہ سنتوش بھارتیا جن سے مجھے یہ سوال کرنا تھا کہ یہ معاملہ اتنا الجھا ہوا ہے, کیونکہ جیسے آپ نے تینوں طرف سے بات کی, پاکستان کا موقف اس بارے میں کیا ہے, اس کے ساتھ ساتھ چین کا موقف کیا ہے, بین الاقوامی موقف کیا ہے, اقوام متحدہ کی قرارداد اس سلسلے میں کیا کہتی ہے, یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کے اور بھارت کو اپنی ڈپلومیسی میں جو فتح ہوئی ہے, یہ سارے معاملے بہت الجھے ہوئے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں, کیونکہ آپ ڈپلومیسی کا موضوع بھی پڑھتی آئی ہیں, اس پہ ریسرچ بھی ہے آپ کی, تحقیق بھی ہے آپ کی, اور دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی نوعیت کا بھی جائزہ لیتی ہیں, اگر اس مسئلے کو الجھا ہوا جو مسئلہ ہے اور بہت دیرینہ مسئلہ ہے, اس کو حل کرنے کا آغاز کہاں سے ہونا چاہیے؟
دیکھیے, اس کو حل کرنے کا آغاز فی الحال تو مجھے بلیک نظر آ رہا ہے اس کا فیوچر کشمیر پر, کیونکہ یہ ہے کہ دونوں ملکوں کی جو سیاست کا اور جو ووٹ لینے کا, ہم لوگ کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان, جو بھارت کا ہے ان کا اکھنڈ بھارت, مضبوط بھارت, ان کے سارے الیکشن تو اس بات پر جیتتے آئے ہیں کہ جتنا زیادہ وہ قوم پرستی کو ابھار رہے ہیں اتنے زیادہ ووٹ مل رہے ہیں. جب اس قسم کا دونوں ملکوں کی انٹرنل پالیسیز پر جب ان کی فورن پالیسی بنے گی, تو پھر کشمیر کا مسئلہ ریزولو نہیں ہو سکتا. تا وقت یہ کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ایک بڑا ہی سالڈ رول کرے. انٹرنیشنل کمیونٹی وہ رول نہیں کر رہی, کیونکہ پاکستان کی ڈپلومیسی اس معاملے میں بہت ویک ہے. میں ہمیشہ سے یہ کہتی ہوں کہ پاکستان کو کشمیر کا معاملہ بہت ہی یہ ہے کہ اس طرح سے کرنا چاہیے کہ کشمیریوں کی نمائندگی سامنے ہو, کشمیریوں کا موقف آنا چاہیے کہ یہ آ رہا ہے, وہ نہیں ہو رہا. چاہے کتنا بھی ان کے پیلٹ گن کا ہم نے اسپیچ کی, لیکن بات یہ تھی کہ یو این جی اے میں ہماری اسپیچ کو سنا کس نے اور اس پر غور و فکر کس نے کیا. سشما سوراج کی ابھی کاؤنٹر اسپیچ آ رہی ہے, اس کو زیادہ انٹرنیشنل میڈیا یا جو ممالک ہیں دوسرے وہ زیادہ کریں گے, کیونکہ بھارت کا جو لابینگ نیٹ ورک ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہے. یہ پاکستان کا ویک پوائنٹ ہے جس پر پاکستان کو سوچنا پڑے گا, ملٹری ڈپلومیسی کو بھی اور سول ڈپلومیسی کے کو بھی, کہ ہم اپنا نیریٹو کس طرح سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں. جتنے ہم پور ہوں گے, جتنے ہم ویک ہوں گے, جتنے ہم ان افیکٹو ہوں گے, اتنا ہی کشمیر کے معاملے میں پاکستان کو دشواری کا سامنا ہوگا. آپ جو اس کو الجھا ہوا میٹر کہہ رہی ہیں, اس کو بروکنگ انسٹیٹیوٹ نے تو یہ کہا ہے کہ پاکستان دنیا کا خطرناک ترین خطہ, کشمیر جو ہے وہ دنیا کا خطرناک ترین خطہ ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے تھرڈ ورلڈ وار اسٹارٹ ہو سکتی ہے. دونوں نیوکلیئر کنٹریز ہیں, دونوں کسی وقت بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ جو ایل او سی پر بھارت کی فائرنگ جاری ہے, پھر پاکستان اس کا احتجاج کرتا ہے, پاکستان کی کاؤنٹر فائرنگ ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے یہ ایک آن گوئنگ کانفلکٹ ہے جو کہ ایسکیلیٹ ہوتا جا رہا ہے پولیٹیکل جو ان کی گینز کی وجہ سے. دونوں ممالک یہ ہے کہ اس معاملے میں جنگی جنون میں اتنے وہ اندھے ہو چکے ہیں کہ یقین کیجئے کہ مجھے اس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا. صرف ایک ہو سکتا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا کیا رول,
کیا رول ہو
افیکٹو کرنے کے لیے پاکستان کی ڈپلومیسی کو بہت اسٹرانگ
ہونا پڑے گا.
اچھا, فی الوقت آن گراؤنڈ نہیں ہے.
چما ہمارے ساتھ اس وقت اب دونوں ماہرین موجود ہیں, برگیڈیئر صاحب بھی پاکستان سے اور سنتوش بھارتیہ بھی بھارت سے. آئی وش کہ انہوں نے آپ کو بھی سنا ہوتا. اور بھارتیہ جی, اب پہلے بات میں آپ سے کرتی ہوں, کیونکہ ہم اس مسئلے پر بات کر رہے تھے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے مناسب انداز میں چین کی نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے. چین کا اس میں رول کیا ہوگا یہ تو بات کی بات ہے, لیکن آپ یہ بتائیے گا کہ ایک ایسی صورتحال میں جبکہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت بھی نہیں ہو رہی, تو اس صورت میں بات چیت شروع ہونے کا کیا امکان ہے؟ کشمیر تو بہت دور کا معاملہ ہے, تو کس طرح سے حالات کو اس نہج پر لانے کی ضرورت ہے کہ اس انتہائی پیچیدہ مسئلے کی طرف بڑھا جا سکے؟
دیکھیے, ابھی پاکستان میں نئی سرکار ہے اور نئے پردھان منتری ہیں, نواز شریف صاحب نہیں ہیں. اب کشمیر کا سوال حل کرنے کی منشا کس میں نہیں ہے, یہ بحث کا سبجیکٹ ہے, لیکن کم سے کم کشمیر پاکستان کے لیے زندگی اور موت کا سوال ہے. کوئی بھی سرکار کشمیر کا مسئلہ حل ہو, اور حل ہونے کی ایک ہی شرط ہے کہ کشمیر پاکستان کے ساتھ مل جائے, کشمیر آزاد بھی نہ رہے. اگر ایسے اگر یہ کنڈیشن ہے تو پھر تو یہ مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا. اور بات چیت جہاں تک شروع کرنے کی بات ہے, کئی بار کوشش ہوئی, ٹریک ٹو میں بھی کوشش ہوئی, لیکن جب وہ ایک سرے چڑھتی ہے تب تک ایک نظام بدل جاتا ہے. جیسے پاکستان میں نواز شریف صاحب کے ساتھ کافی دور تک بات گئی تھی, جہاں تک میرا انداز ہے, تھرو پیرس, تھرو ٹریک ٹو, لیکن وہ ان کو وہاں کے سپریم کورٹ نے ہٹا دیا. اب جہاں تک سوال ہے, ابھی چین نے جو جس کا آپ نے ذکر کیا, چین کے اسٹینڈ میں ایک بہت ہی ریمارکیبل شفٹ آیا ہے. جو چائنا پہلے 100% پاکستان کے ساتھ کھڑا رہتا تھا, کم سے کم بیان میں اس نے کہا ہے کہ دونوں ملک آپس میں اس بات چیت اس مسئلے کو حل کریں اور بات چیت کریں, پر ابھی مجھے حال فی الحال کوئی بات چیت ہوتی دکھائی نہیں دیتی. جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, ابھی 10 منٹ کے بھیتر ہماری فورن منسٹر پاکستان کے پرائم منسٹر کا جواب یونائٹیڈ اسمبلی میں دیں گی. ہم لوگ یہاں اس کا انتظار کر رہے ہیں, کیونکہ کل پاکستان کے پرائم منسٹر کی اسپیچ تو سب نے سنی, اور وہ اسپیچ تو مان لیجیے کہ انہوں نے جیسی اسپیچ دی, انڈیا بھی ویسی اسپیچ اس کا آنسر دے گا, پر اس سے کوئی مسئلہ حل ہوگا مجھے نہیں لگتا. اور آپ کے مین جو کوشچن ہے آپ کا, اس کا میرے پاس ایک ہی جواب ہے, وہ یہ کہ ابھی مجھے حال فی الحال کم سے کم 2 سے 3 مہینے تک کوئی حل ہوتا ہوا مسئلہ بات چیت کی ٹیبل پر آئے دکھائی نہیں دیتا. بات چیت تبھی شروع ہوگی جب پاکستان میں الیکشن کے بعد نئی سرکار آئے گی. اس سرکار کے ساتھ کوئی بات چیت ہوگی اس میں مجھے لگتا نہیں ہے.
اچھا, چلیے, اب برگیڈیئر صاحب آپ سے میں یہ اس سلسلے میں ہمیں شروع آپ سے کرنا تھا, پھر بھارتیہ جی سے مجھے ان کا نقطہ نظر معلوم کرنا تھا, پھر شمع سے میں کنکلوڈنگ ریمارکس کرنے تھے, لیکن ٹیلی فون لائنز کی وجہ سے کچھ مسئلہ رہا. تو اب آپ یہ بتائیے گا برگیڈیئر صاحب, جیسا کہ آپ نے سنا کہ جیسے کہ کہہ رہے تھے اپنے سنتوش بھارتیہ جی, کہ فوری طور پر یہ تعطل جو دونوں ملکوں کے درمیان پایا جاتا ہے اس کے ختم ہونے کی کوئی صورت نہیں نظر آتی, تو آپ تو دفاعی نقطہ نظر سے بھی بات کرتے ہیں، سیاسی اعتبار سے بھی بات کرتے ہیں، اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو بھی لیتے ہیں۔ جب ایسی صورت ہو جاتی ہے دونوں ملکوں کے درمیان، جو کہ ہمسائے بھی ہوں، جن کے درمیان جو جوہری ہتھیار بھی ہوں، تو اس طرح کے مسائل جو کہ پیچیدہ اور دیرینہ مسائل ہیں ان کو تو آپ بعد میں رکھیے، لیکن فی الحال حالات کو معمول پر لانے کے لیے، بات چیت کا عمل شروع کرنے کے لیے کیا اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے؟
تو جی بہت شکریہ۔ جہاں تک دونوں ممالک کا تعلق ہے تو میرے خیال میں سب سے بڑے آبادی بھی والے بھی ہیں اور پاورٹی لائن سے بھی نیچے ہیں اور سیکیورٹی اسٹیٹ سے، اور یہ لوگوں کی بڑی بدقسمت ہی ہے کہ ان کے درمیان ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر دوسرے نمبر پر ہے فلسطین کے بعد، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس پر مسلسل جنگیں بھی ہوئی ہے، حل نہیں ہوا۔ اور اب جو صورت حال ہے وہ یہ ہے کہ کا انتفادہ ہے انڈیجنس سے، اب اس انڈیجنس انتفادے کو دبانے کے لیے ظاہر ہے جو انڈیا کی تقریباً 7.5 لاکھ فوج جو ہے وہ جس طریقے سے ان کو اپنے لوگوں، یعنی جو ان کا اکوپائڈ کشمیر ہے، ان کو جس طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں تو اس کا ایک گلو بیک آ رہا ہے، افیکٹ آ رہا ہے اب ہندوستان میں، اور اس کے علاوہ کشمیر میں تو ظاہر ہے کہ ہر وقت کوئی کبھی گولی چلتی ہے، کبھی پیلٹ گن چلتے ہیں، اور کبھی اس کے علاوہ مظاہرے ہوتے ہیں، اور پھر جو فورس استعمال ہوتا ہے وہ بہت زیادہ انپروپریٹ ہوتا ہے۔ دوسری طرف پر جو علاقتی ہے، علاقتی پر وہی توجہ ہٹانے والی جو پاکستان کا موقف ہے، تو انڈیا ورکنگ باؤنڈری پر اور اس کے علاوہ کشمیری نشانہ بن جاتے ہیں اس گولہ باری میں، تو اس کی وجہ سے، اور دوسرا یہ کہ ڈپلومیٹک راستے تقریباً مطلب ہے کہ ایک دوسرے سے اتنے دور چلے گئے ہیں، یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ روٹ گئے ہیں کہ وہ بات چیت نہ ٹریک ٹو کے لیے ذریعے کرنا چاہتے ہیں اور نہ ڈپلومیٹک راستہ استعمال کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اس میں ریٹرک زیادہ ہے، دھمکی زیادہ ہے، اور اس کے علاوہ ہارڈ لائنر زیادہ ہے، جو ڈوز ہیں وہ پیچھے چلے گئے اور ہاتھ سامنے آ چکے ہیں۔ اور بات جو ہو جاتی ہے کہ اسپیشلی ابھی جب امریکہ نے زیادہ ویٹ اور ڈال دیا ہے انڈیا کے اس میں اور پاکستان کو سرزنش کی ہے، تو اس سے اور بھی ان کا مطلب ہے کہ ایک قسم کا پاکستان کے خلاف محلداری میں تھوڑا اضافہ بھی ہوا ہے۔ لیکن چین جو چاہتا ہے کہ بھائی ادھر پرامن حالات ہو تاکہ سیپیک اپنے مقصد تک پہنچے اور کنفلکٹ فری انوائرمنٹ ہو، لیکن ہندوستان تیسرے فریق کے رول کو اور ایڈوائس کو بھی خاطر میں نہیں لاتا، تو جس کی وجہ سے میرے خیال میں کہ جب تک مودی سرکار ہے اس تک تو مجھے نہ کمپریہنسو ڈائیلاگ اور نہ کمپوزٹ ڈائیلاگ یا نہ کوئی ٹریک ٹو کامیاب ہوتا نظر آتا ہے۔
اچھا یہ
بتا، یہ ہے کہ یہ اسی طریقے سے کبھی گرم کبھی سرد والا سلسلہ چلے گا، اور پاکستان میں بھی ظاہر ہے کہ پولیٹیکل گورنمنٹ تھوڑی سی اس میں چلی گئی ہے، بیک گراؤنڈ میں چلی گئی ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کوئی ڈپلومیٹک قریب میں ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ تیسرا فریق خصوصاً امریکہ وغیرہ یا روس یا چائنا وغیرہ کوشش کرے اور انڈیا پر کچھ پریشر
ڈال تو پھر ہو سکتا ہے
بند ہو جائے، علاقے کا وائلیشن بند ہو جائے، تاکہ انسانی جانوں کا زیان ہو، تو پھر میرے خیال میں کچھ نہ کچھ
ہو سکتی ہے۔ اچھا برگے صاحب، یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں بھارتی جی سے، کوئی کامنٹ اس پہ لیتے ہیں کیونکہ ہماری سیگمنٹ کا وقت کافی آگے چلا گیا، تو بھارتی جی آپ بالکل ایک کوئی کامنٹ کرتے جائیے گا، مجھے معلوم ہے کہ آپ ابھی اپنی جی اس کا یہ مجھے یہی کہنے کی بات تھی کہ چین نے آج جس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ چین آئندہ دنوں میں، اور جیسا کہ بھارت کا آپ نے بھارت کے بارے میں بھی بات کرتے ہوئے کہا کہ چین کا رویہ تھوڑا تبدیل ہوا ہے، اب اگر چین تھوڑا سا اپنا اثر و رسوخ دونوں ملکوں پر استعمال کرے تو کیا ممکن ہو سکتا ہے کہ چین کی بات سنی جائے اور کسی طرح سے یہ ڈائیلاگ کی صورت شروع ہو؟ ہم کشمیر کے مسئلے کو تو بعد میں رکھتے ہیں، پہلے تو ڈائیلاگ صورت شروع ہونے کی ضرورت ہے۔
دیکھیے پہلے تو چین کو اپنے ساتھ ڈائیلاگ شروع کرنا پڑے گا، جو انڈیا کے ساتھ اس کا بارڈر کا جو ایشو ہے۔ پر میں بریگیڈیئر صاحب کی ایک بات سے اتفاق بالکل نہیں کرتا کہ مودی کے رہتے ہوئے، پردھان منتری مودی کے، یہ اس مسئلے پر بات ہی نہیں ہو سکتی۔ میرا صاف یہ ماننا ہے کہ جب اٹل بہاری واجپئی یہاں پرائم منسٹر تھے اور مشرف صاحب وہاں تھے، تب یہ چاہتے تو اس مسئلے کو حل کر سکتے تھے، اور آپ جانتی ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہوتے ہوتے لاسٹ میں بگڑ گیا، ایک جوائنٹ ڈکلریشن بھی بن چکا تھا
पर हमारे यहाँ से आरएसएस का इंटरफेरेंस हुआ और वो मसला बिगड़ गया। मेरा मानना है कि अगर कोई इस मसले को हल कर सकता है प्राइम मिनिस्टर मोदी कर सकते हैं, पाकिस्तान में कौन हल करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन इंडिया की तरफ से मोदी साहब उस जमात को रिप्रेजेंट करते हैं जो पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह के सेटलमेंट के खिलाफ है। तो अगर मोदी साहब किसी सेटलमेंट को रखते हैं और पाकिस्तान के साथ उनकी बातचीत चलती है तो ये मसला हल हो सकता है। मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता कि मोदी के रहते हुए न बातचीत शुरू होगी न मसला हल होगा, पर पाकिस्तान में जब तक सॉवरेन गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट नहीं आएगी जिसे लोगों का सपोर्ट होगा, तब तक ये सरकार पाकिस्तान के साथ किसी भी मसले पर कोई बात करेगी, इसमें मुझे शुभा है।
अच्छा, बहुत शुक्रिया संतोष भारती जी, आपको हम रोहिंग्यास के मौजू पर फिर लेंगे प्रोग्राम के आखिर में, कोई 30 मिनट के बाद आपसे फिर बात हमारी होती है। अब हम अपनी अगली सेगमेंट की तरफ चलते हैं। अफगान सरहद से मुल्क का कबाल इलाके खैबर एजेंसी में हफ्ते के रोज मुबैना तौर पर अस्करियत पसंदों के हमले में पाकिस्तानी फौज का एक अफसर हलाक हो गया। हमले में इस चौकी के कमांडिंग अफसर लेफ्टिनेंट अरसलान आलम हलाक हुए, उनकी उम्र 22 साल थी। पाकिस्तान की फौज ने हाल ही में वादी राजगाल में किए जाने वाले फौजी ऑपरेशन के नतीजे में इस इलाके को अस्करियत पसंदों से पाक और उनकी सरहद पार से नकलो हरकत को रोकने के लिए ठोस इकदाम करने का मंसूबा भी बनाया था। बड़गे साहब, बस क्विक कमेंट आप करते चलते हैं, शमा भी आपसे इस बारे में जरूर बात करेंगे। बड़गे साहब, इन कबाली इलाकों में होने वाली कार्रवाईयों के मौसर होने के बारे में सवाल कम है, लेकिन फिर भी गहे गहे ऐसे हमलों के तदारुक के लिए क्या इकदाम दरकार है?
ये जहाँ तक तो राजगाल वैली का ताल्लुक है तो हालिया दिनों में उनके जो 8 रास्ते थे या जो ग्रीवाइंस थे उनको क्लियर किया गया था और ये तकरीबन 12,500 फुट के बुलंदी पर ये चौकी बनाई गई थी ताकि उधर से जो दरअंदाजी होती है ख्वा वो दाइश की तरफ से हो या हराम की तरफ से हो या लश्कर इस्लामी यहाँ पर ज्यादा फाल है। और इस बारे में 14 तारीख को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अस्थिरी क्यादत भी आपस में मिली थी और ज्यादा कोऑर्डिनेशन, ज्यादा कोऑपरेशन और बॉर्डर मैनेजमेंट की बात हुई थी। लेकिन ये एरिया जो है जो कि बिल्कुल सरहद के करीब है और एरिया दुश्वार गुजार है तो यहाँ पर इस किस्म के मतलब है कि हमलों का होना, लेकिन स्पेशली जो इस मोर्चे पर हुआ ये सरहद पार से हुआ, वहां से ऐसे फायरिंग की गई जिसकी वजह से मोर्चे में मौजूद लेफ्टिनेंट अरसलान जो है वो शहीद हो गए। तो लगता यूं है कि जो ये जो दहशतगर्द है जिनके मैंने नाम दिए ये अभी तक उनकी सिंडिकेशन है वहां पर मौजूद है और वो भारी और छोटे हथियार इस्तेमाल करते हैं और वो जो 14 तारीख की मीटिंग थी तो लगता है कि उस पर अमल दरामद कुछ नजर नहीं आता स्पेशली अफगानिस्तान की तरफ से।
अच्छा,
तो जब अपन बरामद न हो और उनकी पहुंच सरहद तक हो और वहां से फायरिंग कर सकते हो तो फिर इस किस्म के वाकयात हो जाते हैं। तो अलबत्ता ये है कि पाकिस्तान अभी वहां पर फिंच भी बना रहा है और कुछ आगे जाकर मोर्चे भी बना लिए हैं, लेकिन इस किस्म के वाकयात का होना यकीनन दोनों मुल्कों के दरमियान तलखी भी बढ़ाता है, ब्लेम गेम भी बनाता है और इसके अलावा फिर दरअंदाजी भी हो जाती है और फिर वही बात आ जाती है कि जो 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 इस किस्म के ग्रुप्स हैं वो फाल हो जाते हैं और वो अपनी कामयाबी प्लान करते हैं।
जी बगे साहब, इस बारे में भी हम कल भी अपने प्रोग्राम में एक खास रिपोर्ट पेश करेंगे जिसमें यही है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में खास तौर पर ये जनरल असेंबली के इजलास के बाद दोनों तरफ से जो बयान सामने आए हैं उसके हवाले से कहाँ तक आगे बढ़ने की जरूरत है और किस तरह से कोशिशें की जा सकती हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं सिंध के साबिक IGP अफजल शिगरी साहब। शिगरी साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप ये बताइएगा कि जब कोई मुल्क दहशत गर्दी का शिकार होता है तो फौज की बुनियादी जिम्मेदारी के साथ साथ कानून नाफिज करने वाले दूसरे इदारों का इसमें क्या रोल होना चाहिए और क्या पाकिस्तान में ऐसा मुमकिन हो रहा है? आप इन इदारों की कारकर्दगी से मुतमईन हैं? शिगरी साहब, आप मुझे सुन रहे हैं?
जी, आपकी पूरी बात नहीं सुनी मैंने।
जी मेरा सवाल ये था कि जब कोई मुल्क दहशत गर्दी का शिकार होता है तो फौज की तो बुनियादी जिम्मेदारी जाहिर होती है, उसके साथ साथ कानून नाफिज करने वाले दूसरे इदारों का इसमें क्या रोल होना चाहिए और क्या पाकिस्तान में ऐसा मुमकिन हो रहा है? आप अपने इन इदारों की कारकर्दगी से किस हद तक मुतमईन हैं?
ये दूसरे इदारे जो है वो फौज के साथ मिल के काम कर रहे हैं। मेरा अपना ताल्लुक भी पुलिस के महकमे से है और खास तौर के ऊपर बड़े शहरों में और सेटल्ड एरियाज के अंदर जो हमारा जो ज्यादा एरिया है पाकिस्तान का, उसमें जो बहुत अच्छी कामयाबियां हासिल की और जो इंफॉर्मेशन ऑन ग्राउंड जो है वो पुलिस के पास ही आती है और वो ही इसके ऊपर कार्रवाई करती है। हार्ड टारगेट जब होते हैं तो फिर वो आर्मी को भी अपने साथ शामिल करती है। ट्राइबल एरिया के अंदर नेचुरली वहाँ के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ है, वहाँ पर सारी कार्रवाई जो है वो हमारी फौज ने की है, क्योंकि वो एक बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन था और बहुत ही मुश्किल हालात थे और उन्होंने वहाँ पर काबू पाया। मेरा ख्याल है दोनों अगर मिलकर काम करें तभी कामयाबी होती है ये, और हमें इसीलिए कामयाबी हुई है।
अच्छा शमा, अफगानिस्तान के साथ तावुन के हवाले से हम कल के प्रोग्राम में बड़ी खास रिपोर्ट भी पेश करना चाहते हैं, इस वक्त हमें सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से बात करना है, इसीलिए इसी पर्सपेक्टिव में देखिएगा अपने जवाब को कि दहशतगर्दी पर तहकीक आपका बड़ा बुनियादी मौजू रहा है, इतनी कोशिशों के बावजूद कहाँ पर कमी रह गई है और उसे दूर करने की क्या सूरत देखती हैं आप?
बेजत हमारी अपनी भी कुछ बहुत ज्यादा यानी ये है कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो इतने उलझे हुए हैं कि फिर ये इस ऑपरेशन में आपको याद होगा कि 2014 से आपके कई प्रोग्राम्स में मैंने बारह ये कहा है कि हमें तब तक पूरी कामयाबी नहीं हो सकती जब तक हमारी पॉलिसी एक ना हो। यहाँ पर हमारी पॉलिसीज बहुत ही इतनी कंफ्यूजिंग है कि कुछ पता नहीं चलता। अभी 14 सितंबर को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बायलेटरल मुजाकरात हुए हैं और ये पोस्ट जो जहाँ पर अटैक हुआ है इसका खुसूसी तौर पर तस्करा किया गया था कि यहाँ के अफगान फोर्सेस भी जो दूरंदाजी है उसको रोकेंगी और पाकिस्तान के साथ तावन करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अटैक हो गया पाकिस्तान पर।
ये तो हम इसके बारे में कल बात करेंगे क्योंकि वो अफगानिस्तान हमारे साथ अफगान मुबसर नहीं है इस वक्त।
ये है कि जब जो फोर्सेस हैं जो कि दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं उनको फिर जब गुड तालिबान और बैड तालिबान के कैटेगराइजेशन में किया जाता है तो फिर उस पर फिर आपको यही इसी तरह की शहादतें हमारे हाथ में आती रहेंगी और फिर यह है कि इस पर हम लोग कहेंगे कि इतनी बड़ी इतनी ज्यादा कुर्बानियों के बावजूद भी दुनिया हमें डूम और क्यों कहती है। हमें एक पॉलिसी रखनी चाहिए चाहे उस पर किसी को भी कितना इख्तलाफ हो या क्या हो, लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि सिर्फ डेड तालिबान ही गुड तालिबान है, बाकी आप जो भी कैटेगराइजेशन करें या उनको मुख्तलिफ नाम देकर पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए कि किसी एक सियासी जमात को हम लोगों ने एलिमिनेट करना है तो फिर वो मिली मुस्लिम लीग आ गई जिसके बारे में पूरी दुनिया के तहफ़ुज़ात हैं लेकिन वो आपको पता है
लेकिन इस वक्त तो हम शमा हाँ जी वो हम बात उसकी नहीं कर रहे हैं।
ये है कि मैं आपको यही बात कहूंगी कि मैं इस पर बहुत ज्यादा पेसिमिस्ट हूँ, हमें और मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ, आज भी शदीद मुझे दुख हुआ कि एक बच्चा 22 साल उसकी एज थी, 6 महीने की उसकी जॉब थी, फर्स्ट उसकी पोस्टिंग इतने सेंसिटिव एरिया में हुई और वहां पर वो हेड शॉट हो गया। तो यहाँ पर यह था कि हमें जो इतनी ये जो थी सेंसिटिव पोस्ट वहां पर पाकिस्तान को चाहे वो शहादत दे कि उन्होंने दहशत गर्दों को मारा, लेकिन बहरहाल यहाँ पर हमें बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस लोगों को रखना चाहिए था। तो वो बहरहाल मुझे बड़ा शदीद अफसोस था कर बल्कि उस बच्चे की शहादत पर, अल्लाह उसकी मगफरत करे और उसको आला दर्जा दे जन्नत में।
बहुत शुक्रिया शमा, क्योंकि हम हमारे प्रोग्रामों में हमेशा बात होती आ रही है और जो कि हम बहुत दफा मैं दोहराती भी हूँ कि जब हम दहशतगर्द के दरमियान को, दहशतगर्द तो सिर्फ दहशतगर्द होता है, उनके दरमियान किसी तरह की भी तख्सीस करना कहीं पर भी रवा नहीं होना चाहिए। बहर तौर बहुत बहुत शुक्रिया शमा आपका। हम अब फाटा में असलाहत के बारे में बात करेंगे, हमारे साथ ब्रिगेडियर नज़ीर सैद हैं और उसके साथ साथ अफजल शिकरी साहब हैं, तो आपसे हमारी फिर बात होगी। आपके वक्त का बेहद शुक्रिया, हमें मालूम है आज आप की तबीयत अच्छी नहीं थी लेकिन फिर भी आप हमारे साथ रहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब हम अपने इस सेगमेंट इस इलाके से सेगमेंट के आखिरी सेगमेंट की तरफ चलते हैं। फाटा या पाकिस्तान के जो कबारी इलाके हैं उनको मरकजी धारे में लाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। अब कई रिपोर्टों के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि तोरखम में लेवी सिस्टम की जगह पुलिस निज़ाम राइज होगा, तो शिकरी साहब ये फरमाइएगा कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेवीज निज़ाम की जगह पुलिस निज़ाम मुतारिफ कराने के फायदे क्या होंगे?
लेवीज जो फोर्स है वो बिल्कुल एक इरेगुलर सी फोर्स है, उसका वो एक रेगुलर स्ट्रक्चर भी उसका नहीं है, सर्विस कंडीशंस भी नहीं है, ना ही उनका इक्विपमेंट है, ना उनकी कोई ट्रेनिंग है और हेरिडेटरी लोगों को तैनात किया जाता है कि जब बाप मर गया तो फिर बेटे को ले आते हैं, तो मेरा ख्याल है वहां पे वो चीजें नहीं है। जबकि पुलिस का निज़ाम आएगा तो कुछ ना कुछ उसमें بہتری کی ابتدا ہو جائے گی. ایک تو یہ کہ ایف سی آر جو اس کو ختم کیا اور نارمل لاز جو ہے ان کو لا رہے ہیں, اور ایز اے اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ ان کا یہ ہے کہ جو پولیٹیکل انتظامیہ ہے اس کو مجسٹریسی کی پاورز دے رہے ہیں اور جوڈیشل پاورز دے رہے ہیں, اور ساتھ ہی لیویز جو ہے ان کو کنورٹ کر رہے ہیں ریگولر پولیس میں. اس میں ان کی سروس کنڈیشنز بہتر ہوں گی, ان کی ٹریننگ ہوگی, اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ ان کی جو تعیناتی جو ہے وہ بھی ایک پروسیس سے ہوگی. 1861 کا جو پرانا قانون ہے پولیس لا اس کو وہاں پر فی الحال انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے, اور آج ہی اس کا فیصلہ ہوا اور میرا خیال ہے کل شاید نوٹیفیکیشن بھی ہو جائے گی. تو یہ ایک ابتدا مین اسٹریم کرنے کی طرف ہے. اس میں مشکلات بہت ہوں گی اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بہت کلوز توجہ کی ضرورت ہے اور اس کو آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہے اور سسٹین کرنے کی ضرورت ہے. کیا ان کو ہم ریسورسز دے پائیں گے یا نہیں, میرا خیال یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اگر وہ نہ ہوا تو پھر مشکلات ہوں گی.
اچھا شکریہ شکریہ صاحب. بغیر سید آپ یہ فرمائیے گا کہ قبائلی علاقوں میں اصلاحات نافذ کرنے کی یہ جو مختلف تجویزیں سامنے آ رہی ہیں وہ کس حد تک مؤثر ثابت ہوں گی؟ مرکزی دھارے میں شامل کرنے سے اس قبائلی علاقے میں کتنی مثبت تبدیلی آئے گی جہاں پر صدیوں سے بڑے روایتی نظام جاری ہیں؟
یہ بہت شکریہ. جہاں تک قبائلی علاقوں کا تعلق ہے اور وہاں پر اصلاحات کا تعلق ہے وہ تو بہت ضروری ہے اور لوگ چاہتے بھی ہیں, لیکن اصلاحات ایسے ہوں جو لوگوں کے مزاج کے مطابق ہوں اور جو لوگوں کے طرز زندگی کو اور ان کے جو وہاں پر انفراسٹرکچر ہے اب لوگوں کی بحالی ہے اور وہاں پر جو تعلیم کا نظام ہے یا جو صحت کا وہ سہولتوں کا فقدان ہے اور اس کے علاوہ انفراسٹرکچر کی جو تباہی ہے اور تو ان کو پہلے بحال کرانا چاہیے, بعد میں ہائی کورٹ سپریم کورٹ اور یہ جو پولیس ایکٹ وغیرہ ہے یہ ایکشن کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ بنجر زمین پر تو زعفران کی کاشت نہیں کر سکتے. آپ زعفران پہلے کاشت کرنا چاہتے ہیں بعد میں زمین کو ہموار کرانا چاہتے ہیں, یہ دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی. اصل میں مین اسٹریمنگ کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ان کو ترقی دے دو, ان کو کمیونیکیشن کے ذرائع دے دو, ان کو صحت اور تعلیم کی سہولت دے دو, ان کو امن دے دو, ان کو بحال کر دو, اور ان اسپیشلی جو اصلاحات لا رہے ہو ان کے رائے سے لے ہو, وہاں پر جو بلدیاتی انتخابات ہیں وہ کرا لو, لوگوں کو انپاور کر دو تاکہ وہ سمجھ گئے کہ ہم حکومت کا حصہ ہے اور حکومت کا ایک پرزہ ہے, اور جو بھی فنڈ ان کو ملتے ہیں تاکہ وہاں پر پانی کی سپلائی, ان کے جو باقی گاؤں کے جو مسائل ہوتے ہیں یا جنازہ گاہ ہوتا ہے یا اس کے علاوہ رستوں کی صفائی ہوتی ہے یا باقی جو نظام ہوتا ہے وہ, تاکہ لوگوں کو نظر آتا ہے نظر آ جائے کہ یہاں پر حکومت دلچسپی لے رہی ہے, ہم لوگوں کو جو قبائلی لوگ ہیں ان کو امپاور کیا جا رہا ہے. بھائی پولیٹیکل ایجنٹ تو پہلے بہت امپاور ہے اور وہ انتظامیہ بھی ہے, اب اس کو جوڈیشل اختیارات بھی دیے گئے, اس طرح لیویز ہیں تو لیویز تو لوگوں کے اپنے لوگ ہوتے ہیں, وہ رواج کو سمجھتے ہیں, ان کے مزاج کو سمجھتے ہیں, تو وہاں پر اگر پولیس ایکٹ ایکسٹینڈ کر لیا جو کہ 1861 کا ہے اس سے کیا فرق پڑے گا؟ یہ میرے خیال میں کہ مین اسٹریمنگ کے وہ چیزیں ہیں جو کہ بعد میں ہونے چاہیے لیکن ان کو پہلے کر رہے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ اس چیزوں کے آنے سے لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا بلکہ بجٹ کو خطرہ بھی ہے کہ اگر اس قسم کا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی جو ریٹ ایکسٹینڈ کی گئی ہے, مجھے یہ کوئی بتا دے کہ ریگولیشن ان ایڈ آف سول پاور جو 2011 ہے اس کے سامنے سپریم کورٹ کی کیا حیثیت ہے, اس کے سامنے ہائی کورٹ کی کیا حیثیت ہے یا وہاں پر کسی جوڈیشل پاور کی کیا حیثیت ہے؟ تو یہی ہے کہ جرگا سسٹم یا جو رواج ایک تھا اس کو پارلیمنٹ سے پاس کرا لے اور اس کو وہاں پر ایکسٹینڈ کر لے, لوکل باڈی گورنمنٹ بنا لے, انتخابات کرا لے اور لوگوں کو بحال کر دے. آج 10 سال اس میں لگائے, جب مین اسٹریم ہو جائے تو وہاں پر پھر اصلاحات کا جو باقی عمل ہے, جو جوڈیشری ہے یا اس کا بنیادی اصول ہے یا اس کو الگ صوبہ بنانا ہے یا مرج کرنا ہے, یہ لوگوں پر چھوڑا جائے کہ وہ کیا چاہتے ہیں, کیونکہ جو لوگوں کے بینیفٹ کے لیے ہے یا جن پر اصلاحات آپ لا رہے ہیں ان کی رائے اگر اس میں شامل نہیں ہے تو وہ اصلاحات میرے خیال میں ریئلٹی سے پھر بہت دور ہوتے ہیں. اور یہ سارے سیاسی جی
جی بہت شکریہ برگیر صاحب. میں بالکل کوئک کامنٹ لے لوں شگری صاحب سے, اور اس کے بعد ہمارے یہ سیگمنٹ ختم ہو جائے گی. شگری صاحب ایک کوئک کامنٹ کریے گا, کیونکہ میرا سوال یہی تھا کہ ایک روایتی معاشرے میں جب ہم موجودہ جدید نظام متعارف کرانے کی صورت اختیار کرتے ہیں تو اس سے کتنا وہ مؤثر ثابت ہو سکتی ہے؟ کیا آپ جس طرح کی صورت دیکھتے ہیں, جیسا کہ برگیر صاحب نے وضاحت کی کہ پہلے ان لوگوں کو مرکزی دھارے میں لانے کے لیے مختلف دوسرے اقدامات کرنے ضروری ہیں, اور اس کے بعد اس طرح کا جدید نظام متعارف کرانے کی ضرورت ہے, آپ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کہیں نہ کہیں چیز ادا کرنی ہے. اگر ہم ٹرائبل ایریے کے جو ممبران ہیں پارلیمنٹ کے, وہ فیڈرل گورنمنٹ کے قوانین بنا سکتے ہیں اور وہاں پر پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں افیکٹولی, تو ان کے لیے یہ بات درست ہے. وزیر صاحب نے درست فرمایا کہ ان کی اپنی پروونشل لیول کی گورنمنٹ یا لوکل گورنمنٹ اس کو آپ کہیں وہ بننی چاہیے, جہاں ان کا ریپرزینٹیشن ہو اور یہ لوگ خود فیصلے کریں. اس میں بالکل کوئی کلام نہیں ہے, نہ اس پہ کوئی آرگومنٹ ہے. لیکن یہ کہنا کہ ہم پہلے یہ کریں گے اور پہلے ہم رواج کی طرف چلیں گے پھر جرگے کو آہستہ آہستہ لے کے آئیں گے, میں سمجھتا ہوں 70 برس ہو گئے ہیں, وہاں پہ تعلیم بھی ہو گئی ہے, لوگوں میں اویئرنیس بھی آئی ہے, تو اب ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اس کے اوپر فاسٹ ٹریک کے اوپر کاروائی کی جائے اور سائملٹینسلی کاروائی کی جائے. یہ بات درست ہے کہ سارے محکمے بننے چاہیے اور لوگوں کی جو مشکلات ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے ان کو ایڈریس نہیں کیا اور صرف انفورسمنٹ کی طرف گئے تو پھر اچھائی نہیں ہوگی, خرابی ہوگی. تو میرا خیال ہے اس وقت اب وقت بہت گزر چکا ہے, اور یہ وقت ہے کہ جبکہ اس اپرچونیٹی کو ہم لے کر میرا خیال ہے معاملات کو سیدھے راستے پر لے جا سکتے ہیں, اور ان لوگوں کو مین سٹریم کیا جانا چاہیے اور کر سکتے ہیں.
بہت بہت شکریہ افضل شگری صاحب, ہمارے ساتھ تھے سندھ کے سابق پولیس کے سربراہ, اور برگیر صاحب ہمارے ساتھ تھے دفاعی اور پولیٹیکل امور کے ماہر. برگیر صاحب آپ کا بہت شکریہ, شگری صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. ایک چھوٹا سا وقفہ کرتے ہیں اور پھر آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام سنتے رہیے گا جہاں رنگ.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام جہاں رنگ ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں, اور اب ہم اگلی سیگمنٹس جو کہ بین الاقوامی سیگمنٹس ہماری اس کی طرف چلتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں یہاں نیو یارک سے محسن ظہیر صاحب, اور امریکہ سے احتشام نظامی صاحب ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. بہت بہت شکریہ, آپ لوگوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. جی
جی وعلیکم السلام.
بات ہم آغاز کرتے ہیں. چین نے ہفتے کے روز اعلان کیا ہے کہ وہ شمالی کوریا پر جوہری اور میزائل پروگرام کی وجہ سے اقوام متحدہ کی طرف سے عائد کی گئی پابندیوں کے تناظر میں اس ملک کے لیے اپنی تیل کی برآمدات کو محدود کر دے گا. چین شمالی کوریا کا آخری بڑا تجارتی شراکت دار, توانائی کے حصول کا ذریعہ اور سفارتی اتحادی رہا ہے. محسن صاحب, یہ پابندی شمالی کوریا پر کس حد تک اثر انداز ہوگی, اور کیا چین کا جو اس کا دیرینہ حلیف ہے اس کی طرف سے یہ رویہ اس ملک کو غیر محتاط رویہ چھوڑ پر آمادہ کرنے میں کس حد تک مدد دے سکے گا؟
دیکھیں, چین جو نارتھ کوریا کی کل تجارت جو ہے اس کا 90% جو ہے وہ چائنا کے ساتھ ہے, پہلی بات یہ. لہذا چائنا کی جانب سے جب نارتھ کوریا پر تجارتی پابندیاں عائد کی جائیں گی, بالخصوص نارتھ کوریا کی جو ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ ہے جو کہ ان کی ملک کی فورن ایکسچینج ارننگ کا ایک بڑا ذریعہ ہے, تقریباً 700 ملین ڈالر کے قریب ان کی اس صنعت سے آمدن ہوتی ہے, تو اس پر ایک بڑا اثر مرتب ہوگا. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے, ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں اقوام متحدہ کی جانب سے عائد پابندیوں کی عالمی سطح پر, تو عالمی سطح پر تو چائنا کے علاوہ باقی دنیا سے جو نارتھ کوریا کی ٹریڈ ہے وہ تقریباً 10% ہے, تو لہٰذا نارتھ کوریا کو اس تناظر میں اتنا فرق نہیں پڑے گا. تاہم چائنا کے ساتھ جب اس کے تجارتی روابط میں کمی آئے گی تو یقینی طور پر ان کو کمی کا سامنا کرنا پڑے گا. اسی طرح نارتھ کوریا کا دوسرا بڑا مسئلہ جو ہے وہ توانائی کا بحران ہے, اور توانائی کے سلسلے میں ان کو جو آئل کی ایکسپورٹ جو ہوتی ہے اور نیچرل گیس کی جو ہے ایکسپورٹ وہ برآمد کرتے ہیں وہ چائنا سے کرتے ہیں, اور آج چائنا کی جانب سے یہ باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ 1 جنوری سے چائنا سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل کرتے ہوئے جو نارتھ کوریا کو آئل اور کی جو ایکسپورٹ ہے اس میں کمی کرے گا, اور جو آئل اینڈ جو گیس ہے اس پر مکمل ایکسپورٹ جو ہے وہ بند کر دے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشی طور پر اور اقتصادی طور پر نارتھ کوریا جو قیمت ادا کر رہا ہے اپنی ایٹمی پروگرام کو آگے بڑھانے کی, اس قیمت میں اب مزید اضافہ ہو جائے گا اور آنے والے دن یقینی طور پر ان کے لیے مزید سختیوں کا سبب بنیں گے. لیکن جو ہم نارتھ کوریا کی لیڈرشپ اور ان کے جو صدر ہیں کم جونگ اون, ان کا جو رویہ دیکھ رہے ہیں اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہیں ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو لہٰذا یہ ایک بڑی کشیدہ اور پیچیدہ صورتحال ہے, اور ان تمام تناظر میں مسئلہ اصل یہ نہیں ہے کہ پابندیاں عائد کی جائیں یا وہ سفر کریں, مسئلہ یہ ہے کہ ایک بڑھتے ہوئے جو ان کے جارحانہ عزائم ہیں ایٹمی پروگرام کے حوالے سے اس کو نارملائز کرنا چاہیے, اس پر کوئی ڈائیلاگ کا سلسلہ ہونا چاہیے, اس پر کوئی ریشنل اپروچ ہونی چاہیے, اور وہ بظاہر ہمیں ایسی کوئی پیش رفت ہوتی نظر نہیں آ رہی. تو میرے لیے یہ زیادہ لمحہ فکریہ ہے اس حوالے سے.
اچھا, احتشام نظامی صاحب, شمالی کوریا اور امریکہ کی قیادت کے درمیان زبانی جارحانہ بیانات کا سلسلہ جاری ہے, اور جیسا کہ محسن ظہیر صاحب بھی اپنی تشویش کا اظہار کر رہے تھے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی سنگین صورتحال پیدا ہو سکتی ہے؟
بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے موقع دینے کا,
بہت شکریہ.
اصل میں بات یہ ہے بہجت کہ امریکہ اور شمالی کوریا کے مابین جو چپلش ہے وہ بہت پرانی ہے, اور لیکن اس کو جو تھوڑا سا منیمائز کرنے کے لیے, سبسیڈائز کرنے کے لیے ڈیموکریٹک گورنمنٹ نے اسٹیپ اٹھائے تھے, اور تھوڑا سا سخت رویہ بھی تھا اور مفاہمانہ رویہ جو کہ صدر براک اوباما نے ہر مرحلے پہ اور ہر جگہ پہ اس کو استعمال کیا تھا. لیکن ریپبلکنز کا اس معاملے میں تھوڑا سا سخت رویہ رہا ہے شروع سے, اور اس کو اب صدر ٹرمپ جو ہیں وہ زیادہ آگے بڑھا رہے ہیں, اور جس طرح سے جیسے کہ محسن ظہیر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ یعنی نارتھ کوریا کی جانب سے کوئی ایسا عمل نظر نہیں آ رہا ہے کہ وہ اپنے اس ہارڈ لائن کو روکیں, جبکہ چائنا کی طرف سے چائنا کو بہت امبیرسمنٹ ہو رہی ہے کہ یہ دوسری دفعہ ہے کہ نارتھ کوریا نے چائنا کو امبیرس کیا ہے. چائنا کوشش یہ کر رہا تھا کہ کسی طرح امریکہ اور نارتھ کوریا کو یا نارتھ کوریا اور دوسرے ممالک کو ٹیبل پہ, مذاکرات کی ٹیبل پہ لے کے آئے, لیکن یہ دوسرا عمل اس نے نارتھ کوریا نے کر کے چائنا کو امبیرس کیا ہے. اور جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے اور بھی دوسری خبروں میں کہ چائنا اب بہت محتاط رویہ اختیار کر رہا ہے عالمی سیاست میں, اور انڈیا اور پاکستان کے جیسا کہ آپ نے ابھی بحث بھی کیا ہے وہ وہاں پہ بھی اس کا تھوڑا سا اس کی پالیسی تبدیل ہوئی ہے. ٹھیک نارتھ کوریا کی جانب بھی اس کی پالیسی تبدیل ہو رہی ہے کہ وہ دنیا کے ساتھ مل کے چلنا چاہ رہا ہے اور نارتھ کوریا کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن ساتھ ساتھ چائنا کی یہ بھی پرابلم ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ کسی طرح سے وہاں پہ ملٹری ایسکلیشن ہو جائے اور کوئی چینج آف گورنمنٹ ہو جائے. ایسی صورت میں وہاں سے ریفیوجیز کا ایک بہت بڑا ریلا چائنا کی طرف جا سکتا ہے, اور چائنا ان خطرات کو بھانپ کر کے وہ چاہ رہا ہے کہ کسی طرح سے منیمائز سبسیڈائز کرے معاملے کو. اور اس چائنا کے اس عمل سے میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم امریکہ کو یہ اطمینان ہوگا کہ چائنا ایک سخت رویہ نہیں اختیار کر رہا ہے نارتھ کوریا کی جانب, تو ہو سکتا ہے کہ چائنا ایک اچھا رول پلے کر لے, اس لیے کہ امریکہ شاید اس کے کردار سے مطمئن ہو جائے اور مطمئن ہو کے شاید کوئی ایسا راستہ نظر آئے. مگر وہ صورت اسی وقت ممکن ہو سکتی ہے کہ جب نارتھ کوریا چائنا سے مفاہمانہ رویہ اختیار کرے, اور میرا خیال ہے یہ جو عمل ابھی سینکشن ہوا ہے, دو سینکشن جو چائنا نے کیے ہیں ان کے اوپر یو این او کے ریزولوشن کے اوپر, اس کی وجہ سے شاید نارتھ کوریا کا رویہ تھوڑا سا نرم ہو, اس لیے کہ جیسا کہ محسن ظہیر صاحب نے کہا کہ اس کا پورا معاشی انحصار جو ہے وہ چائنا کے اوپر ہے, تجارتی انحصار. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمل ایک اچھا عمل ہے, اور دیکھنا چاہیے کہ اس کے کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں.
اچھا بہت شکریہ. اب ہم آگے چلتے ہیں. ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے متعدد ہتھیار لے کر 2000 کلومیٹر تک مار کرنے والے ایک نئے بلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے. ایران کے سرکاری میڈیا نے اس تجربے کے بارے میں ہفتے ہی کے روز خبر تو دی ہے لیکن مزید تفصیلات نہیں بتائیں گئی. میزائل تجربے کی خبر ایک ایسے وقت پر سامنے آئی ہے جب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ 6 عالمی طاقتوں کے جوہری معاہدے کو ختم کرنے کی دھمکی دے چکے ہیں اور جوہری معاہدہ ختم کرنے کی اس دھمکی پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے ایران کے صدر نے کہا تھا کہ ان کو ملک کو دفاعی مقاصد کے لیے میزائل پروگرام کو فروغ دینے کا حق حاصل ہے. تو محسن صاحب یہ ساری صورتحال ہم نے بتا دی تفصیل کے ساتھ. اس تناظر میں اب معاملہ کس طرف کیا کس جہت کی طرف بڑھا ہے؟
دیکھیں یہ جو ایران کی جانب سے بیلسٹک میزائل کے تجربے کا اعلان کیا گیا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ میڈیم رینج بیلسٹک میزائل ہے اور اس کا تجربہ کب کیا گیا یہ نہیں بتایا گیا لیکن اس کا اعلان جو ہے ایران کے صدر حسن روحانی نے نیو یارک سے جب وہ واپس گئے تو وہاں پر ایران عراق جنگ کے حوالے سے وہ ایک دن مناتے ہیں اور ایک پریڈ منعقد کرتے ہیں اس موقع پر انہوں نے کیا. یقینی طور پر ایران کا جو معاملہ ہے وہ عالمی برادری کے لیے بالخصوص امریکہ کے لیے ایک الارمنگ معاملہ ہے تھا اور ہے. بالخصوص آپ کو یاد ہے کہ ایران کا جو ایٹمی پروگرام ہے اس پر ایک دہائی سے زائد عرصے تک جو مغرب ہے اور ایران کے درمیان کشمکش جاری رہی اور بالآخر 2015 میں ایک معاہدے کے تحت ایران کو اس بات پر ایگری کیا گیا کہ وہ اپنا ایٹمی پروگرام کو رول بیک کرے گا اور ختم کر دے گا. لیکن امریکہ میں اس دوران ایک نئی ریپبلکن حکومت آئی جس کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں. وہ شروع دن سے جب اوباما دور میں یہ معاہدہ ہو رہا تھا تو اس سے کے شدید ناکت تھے اور ٹرمپ نے جب وہ امیدوار تھے تو یہ اعلان کیا تھا کہ اگر وہ صدر منتخب ہوئے تو امریکہ اس معاہدے سے خود کو الگ کر لے گا. تقریباً 6 ماہ سے زائد عرصہ ہو گیا ابھی تک ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے خود کو اس سے الگ تو نہیں کیا لیکن وہ مسلسل اس پر تنقید کرتے آ رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ چند روز قبل نیو یارک میں جب صدر ٹرمپ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے بھی خطاب کیا تو اس میں بھی ایک بار پھر انہوں نے ایران کے اس پروگرام پر شدید تنقید کی. تو یہ میں تمام بیک گراؤنڈ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس بڑے تناؤ کے تناظر میں ایران نے یہ جو بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں جو تناؤ آلریڈی موجود ہے اس تناؤ کی صورتحال میں مزید اب اضافہ ہوگا. واشنگٹن کی جانب سے مزید سخت رد عمل آئے گا. جو دوسرے یورپی ممالک ہے اگرچہ ان کی جانب سے بھی اس پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے بیلسٹک میزائل کے تجربے پر لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس تجربے کو کس حد تک سیریس لیتے ہیں. لیکن جو 5 ملک ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدے میں شامل تھے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس ایٹمی معاہدے کا تعلق ایٹمی پروگرام سے تھا. اس میں میزائل ٹیکنالوجی یا میزائل کے جو معاملات ہیں وہ شامل نہیں تھے. تو یہ ایک نئی کمپلیکیشنز میں سمجھتا ہوں جو سفارتی لیڈرشپ ہے اور سفارتی جو حلقے ہیں ان کے لیے پیدا ہوئی ہے. اس کو وہ کیسے ریزالو کرتے ہیں؟ ریزالو کرنے کے لیے 2 طریقے ہیں. آیا آپ بات چیت کے ذریعے حل کریں یا کسی دوسرے طریقے سے انہیں روکیں. دوسرا طریقہ ظاہر ہے کوئی طاقت کا استعمال ہے یا کوئی پابندیوں کو ٹولز ایسے ہیں انٹرنیشنل جو آپ استعمال کریں. تو یہ دونوں طریقے جو ہیں ان پہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا پیش رفت ہوتی ہے وہ ہمیں اب اس کو دیکھنا ہوگا. اور ایران اس نئے انیشیٹو کے بعد جو اس پر پریشر آئے گا اس کو وہ کیسے ہینڈل کرتا ہے یہ اب ایک نئی صورتحال میں سمجھتا ہوں ایران بمقابلہ امریکہ اور ایران بمقابلہ پیدا ہوتے ہونے جا رہی ہے.
اچھا اب ہم بات کرتے ہیں روہنگیا کے موضوع پر جس کے بارے میں ہم اپنے تمام پروگراموں میں اور بہت عرصے سے بات کرتے آئے ہیں. میانمار کی حکومت کی سربراہ اور امن کی نوبل انعام یافتہ آنگ سان سوچی نے میانمار کی مغربی ریاست رکھائن میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت کرتے ہوئے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی یقین دہانی کرائی ہے. یہ اسی گزشتہ ہفتے منگل کے روز انہوں نے اپنے دارالحکومت میں روہنگیا مسلمانوں کے مسئلے پر پہلا باضابطہ بیان دیا تھا اور کئی کئی بین الاقوامی امدادی تنظیموں نے آنگ سانگ سوچی کے اس خطاب کو ناکافی قرار دیتے ہوئے الزام عائد کیا کہ براخائن کے مسئلے سے جان بوجھ کر نظریں چرا رہی ہیں. نظامی صاحب, اس موضوع کے بارے میں آپ سے پہلے بات کرتے ہیں کیونکہ آپ بنگلہ دیش کے کیمپوں میں مقیم پناہ گزینوں کے لیے عشروں سے کام کرتے آئے ہیں. روہنگیاز کے بارے میں آپ لکھتے بھی ہیں, کالم بھی شائع ہوتے ہیں. تازہ ترین صورتحال کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اس مسئلے پر جس پر بین الاقوامی برادری کی طرف سے بہت دیر میں توجہ دی گئی؟
بہجت, اصل میں بات یہ ہے کہ یہ پناہ گزینوں کا جو مسئلہ ہے اور خاص طور سے آج کل جو روہنگیا کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے اور میانمار سے جو انخلا ہو رہا ہے وہ بنگلہ دیش پہ بہت زیادہ دباؤ ہے, اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ بنگلہ دیش, چونکہ سرحد ملتی ہے اراکین سے کاکسس بازار کی, اور وہ اوریجنلی وہیں سے تعلق ہے ان لوگوں کا. اور 1870 وغیرہ میں جب برطانیہ نے قبضہ کیا تھا برما پہ اور اس کو برٹش انڈیا پروونس قرار دیا تھا, اور وہ انہی علاقوں سے, اس وقت تو یہ انڈیا کا علاقہ تھا اور اوریجنلی وہ انڈیا کے لوگ ہیں, بعد میں 1971 میں یہ بنگلہ دیش بنا, تو اس حوالے سے بنگلہ دیش میں وہ لوگ جا رہے ہیں. اور چونکہ ہندوستان نے ان کے انخلا کو اپنے ہاتھ روک دیا ہے اور ان کو وہاں سے بلکہ وہ کچھ اس طرح کے اسپرے بھی کرتے ہیں, ان جو اندر آتے ہیں بےچارے وہ اس سے بھاگ جاتے ہیں اور وہ پھر بنگلہ دیش کی سرحد سے داخل ہو جاتے ہیں, اور اس وقت 500,000 سے زیادہ جو مہاجرین ہیں میانمار کے وہ بنگلہ دیش میں موجود ہیں. اور ان کی حالت یہ ہے کہ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ تمام کے تمام ممالک انکلوڈنگ امریکہ اور برطانیہ اور سعودی عرب اور ایران, یہ سارے کے سارے امداد کا اعلان کر چکے ہیں, لیکن ابھی تک صورتحال یہ ہے کہ وہ بےچارے, ان کے پاس وہاں پہ رہنے کے لیے کوئی کچے چھت بھی نہیں ہے, وہ کسی طرح سے پلاسٹک لے کے وہ اپنے سر کے اوپر, اور پورا پورا خاندان بالکل میدان میں پڑا ہوا ہے. اور آپ یقین کیجئے کہ 5 دنوں سے مسلسل موسلادھار بارش ہو رہی ہے, وہاں پہ بیٹھنے تک کی جگہ نہیں ہے اور ان کو کوئی امداد اس طرح سے میسر نہیں ہے کہ ابھی تک تو کچھ دنوں, 2-3 دنوں پہلے تک بنگلہ دیش گورنمنٹ نے عام این جی اوز کو وہاں پر امداد بانٹنے سے روکا ہوا تھا, اور اس کی وجوہات بھی ہیں کیونکہ وہاں پہ بہت سارے کرائم بھی ہونے لگے تھے اور کچھ خواتین کو ریپ بھی کیا گیا تھا اور ان کو لوٹا بھی گیا تھا, وہ لوگ جب آئے تھے حالانکہ ان کے جسم پہ کپڑے نہیں تھے, لیکن یہ کہ ان کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ اب جا کے بنگلہ دیش گورنمنٹ نے مقامی این جی او کو بھی اور باہر سے آئے ہوئے این جی او کو بھی اجازت دی ہے کہ وہ جا کے ان کو امداد تقسیم کریں, لیکن میری اطلاع کے مطابق ابھی تک ان کو چوڑا اور بسکٹ اور ملک پاؤڈر وغیرہ اس طرح کی چیزیں مل رہی ہیں, ان کو رہنے کے لیے خاص کوئی ایسا کیمپ نہیں بنایا گیا ہے. آئی سی آر سی والے بھی کوشش کر رہے ہیں وہاں پہ, اور وہ موسم کے حساب سے ایسی خراب حالات ہیں کہ اکثر جو امدادی ٹرک جاتے ہیں وہ الٹ جاتے ہیں اور اس سے وہ مہاجرین متاثر ہوتے ہیں, ہلاک تک ہو جاتی ہیں. دوسری صورت میانمار میں ہے کہ میانمار میں جو سربراہ حکومت ہیں انہوں نے ایک عرصے تک کسی کو وہاں پہ اس وہاں پہ راکھین میں جانے کی اجازت نہیں دی تھی باہر ممالک سے کہ امداد پہنچے, اور جب انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس وہاں پہ پہنچی ہے اور وہ امداد لے کے جانے لگی ہے اور اس کو اجازت دی گئی گورنمنٹ کی طرف سے, تو وہاں پہ جو بدھسٹ ہیں مقامی انہوں نے پروٹیسٹ کیا, احتجاج کیا اور وہ امداد روک دیا ان تک جانے کے لیے.
اچھا,
تو صورتحال ایسی خراب ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس پہ جتنی زیادہ جلدی کی جائے اجلت کے ساتھ ان کو امداد پہنچائی جائے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ جو مہاجرین ہیں وہ جو جا رہے ہیں بنگلہ دیش میں, ان کی واپسی کا کیا امکان ہے؟ اصل میں ان کی واپسی, یعنی ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ منتقل ہو جاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں تو وہاں سے ان کی واپسی ممکن نہیں ہوتی. جیسے آپ پاکستان میں دیکھ لیجیے, افغانستان ہے, یا دیکھ لیجیے کہ بنگلہ دیش میں جو محصور پاکستانی ہیں وہ 45 سال سے وہیں پڑے ہوئے ہیں اور ان کی شہریت کا کوئی حل نظر نہیں آتا. اسی طرہ یہ روہنگیا جو کہ 800 سال سے وہاں پہ میانمار میں رہ رہے ہیں, ان کو شہریت نہیں دی گئی ہے ابھی تک, اور اس پر کوئی بات نہیں.
جی ابھی ہم اس پہ بارے میں کافی بات کرتے آ رہے ہیں نظامی صاحب, ہمارے ان پروگراموں میں مسلسل ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں. تو محسن ظہیر صاحب, آپ کے خیال میں امریکہ اس مسئلے پر کیا واضح موقف اپناتا ہے, اور اس انسانی بحران کو دور کرنے کے لیے امریکہ کا اس میں کیا کردار ہو سکتا ہے اور کتنا مؤثر ہو سکتا ہے؟
دیکھیں امریکہ کی جانب سے میں یہ سمجھتا ہوں کچھ حوصلہ افزا باتیں سامنے آئی ہیں. امریکی وائس پریزیڈنٹ مائک پینس جو کہ اعلیٰ ترین سطح پر امریکہ کی جانب سے, اس پر اس مسئلے پر بڑا تنقیدی بیان دیا گیا ہے, اور میانمار کی گورنمنٹ پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اس انسانی کرائسس کے حل کے سلسلے میں اپنا کردار ادا کریں. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے ہم نے متعدد بیانات سنے ہیں, اسی طرح امریکہ میں مختلف سطحوں پر جو بیانات وہ سامنے آ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کہ ایک اچھی بات ہے, امریکہ دنیا میں ایک بڑا لیڈر ہے اور اس کو انسانی حقوق کے مسئلے پر ہمیشہ تشویش رہتی ہے, اور یہ جو روہنگیا کا مسئلہ ہے جس کو یونائٹڈ نیشن موجودہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا انسانی بحران قرار دے رہی ہے, اس پر بھی امریکہ کو لیڈ دینی چاہیے. اور امریکہ کی جانب سے ابھی تک جو روہنگیا میں درپیش صورتحال پر تنقید کی جا رہی ہے, اور جو زور دیا جا رہا ہے انسانی حقوق کی ان خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے اور جو امداد ہے اس کو یقینی بنانے کے سلسلے میں, یہ تمام تر جو ان کے بیانات ہیں ان کو ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے ایک عملی اقدامات کی صورت میں. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک واضح پیش رفت ہم دیکھیں گے میانمار میں, جس کی بلا تاخیر جو ہے وہ اس وقت ضرورت بھی ہے اور وقت کا فوری تقاضا بھی ہے. نظامی صاحب نے بہت اچھے طریقے سے منظر کشی کی, وہاں کے جو لوگ ہیں ان کی صورتحال کی, جو ریفیوجیز ہیں بنگلہ دیش میں جن کے تقریباً 420,000 سے زائد تعداد ہو چکی ہے, اور اسی طرح آج میں پڑھ رہا تھا اقوام متحدہ کے جو ہیومینیٹیرین افیئرز کے کوآرڈینیٹر ہیں وہاں پر, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سٹاف جو ہے ہم نے بہت سے جگہوں پہ سٹاف کو روک دیا ہے کیونکہ وہاں پر امداد پہنچانے کے سلسلے میں ان کو مشکلات پیش آ رہی ہیں. ریڈ کراس کے حکام کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو مشکلات پیش آ رہی ہیں اور بہت سی جگہوں پر ان کے آپریشن رک گئے ہیں. راکھائن جو اسٹیٹ ہے اور جہاں پر یہ بحران زیادہ موجود ہے وہاں تک رسائی ایک بڑا مسئلہ ہے, اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اجازت چاہیے ان سب ایڈ ورکرز کو, اور وہ اجازت میانمار کی گورنمنٹ کی جانب سے دی جاتی ہے, اور اس اجازت میں مشکلات پیش آ رہی ہیں. ایڈ ورکرز کو ٹارگٹ کرنے کے سلسلے میں جو ہے مختلف رپورٹس سامنے آ رہی ہیں. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں آپ کے سوال کا جواب میں یہ کہوں گا کہ جن کا امریکہ کو اور واشنگٹن کو نوٹس لینا چاہیے اور میک شور کرنا چاہیے کہ یہ جو معاملات ہیں ان پر عالمی جو قوانین ہیں وہ بھی اپلائی ہو, اور عالمی برادری کے جو فرائض ہیں وہ بھی پوری طرح سے ادا کیے جائیں.
اچھا ہمیں سنتوش بھارتیہ جی کو کے ساتھ بات کرنی تھی, کیونکہ آج بنگلہ دیش کی سرحدوں پر بھارت اس بات کو یقینی بنا رہا ہے کہ میانمار کے لوگ یہاں پر ان کے بھارت کے اندر داخل نہ ہو پائیں. نظامی صاحب نے پہلے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا. نظامی صاحب, آپ کیمپوں میں رہنے والے لوگوں کے لیے بہت سارے کام کرتے آ رہے ہیں, آپ کے خیال میں اس وقت روہنگیا مسلمانوں کا جو بحران ہے اس کو فوری طور پر حل کر, بھارتیہ جی ہمارے ساتھ آ گئے ہیں ابھی, پہلے پھر انہی سے ایک بات کر لیتے ہیں جلدی سے. بھارتیہ جی, آج کی تازہ ترین خبروں میں بنگلہ دیش کی سرحدوں پر بھارت اس بات کو یقینی بنا رہا ہے کہ میانمار کے روہنگیا کہلانے والے پناہ گزین اس کی سرحدوں میں داخل نہ ہوں, اس بحران کو حل کرنے کا یہ طریقہ کس حد تک مناسب ہے, جبکہ گزشتہ دنوں وزیر اعظم مودی نے اسے تحمل سے حل کرنے پر زور بھی دیا تھا؟ ہمارے پاس آخری 2.5 منٹ ہیں.
جی دیکھیں, میں انڈیا اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے, چونکہ ان لوگوں نے گورنمنٹ نے طے کیا ہے کہ روہنگیا مسلمانوں کو ہم یہاں انڈیا میں نہیں آنے دیں گے اور جو ہیں ان کو بھی ہم باہر نکالیں گے, تو یہ ان کی پالیسی برما کی طرح سے ملتی ہے. بہت سارے ملک جو انہیں نہیں آنے دینا چاہتے ہیں اس کے نزدیک جا رہی ہے, پر انڈیا میں بہت سارے لوگ ایسا مانتے ہیں کہ یہ ایک ہیومن پرابلم ہے, اور اگر کوئی انہیں اپنے یہاں آنے دے یا نہ آنے دے, انڈیا کو آنے دینا چاہیے. اسی لیے بہت سارے ہمارے یہاں کے آرگنائزیشن ان کے لیے खाने और पानी की का इंतजाम कर रहे हैं। लोगों बॉर्डर पर लोग हैं, जो लोग भी आ रहे हैं बांग्लादेश से आने की कोशिश कर रहे हैं या बांग्लादेश के चीन फेंस पे बैठे हुए हैं दोनों मुल्क की, उनके लिए खाने पीने का इंतजाम, लेकिन वो हो रहा है पीपल्स लेवल पर, वो जो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हो रहा है। लेकिन मैं इसको मानता हूँ, हम उन लोगों के साथ हूँ, ये इंसानी सवाल है, इसको इंसानियत के चश्मे से देखना चाहिए, न कि पॉलिटिकल चश्मे से।
बहुत बहुत शुक्रिया भारत से संतोष भारतीय जी, एक मुमताज नाम वहाँ का और हमारे प्रोग्रामों का बड़े जाना पहचाना नाम भारतीय जी, आपका बेहद बेहद शुक्रिया। हम अपने प्रोग्राम में शामिल अपने शुरका का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड नज़ीर सैद शामिल थे, हमारे साथ संतोष भारतीय जी भारत से, शम्मा जुनेजो लंदन से, अफजल शिगरी साहब पाकिस्तान से, मोहसिन जहीर और इहतिशाम निज़ामी साहब यहाँ अमरीका से शामिल थे। आप सबका बेहद बेहद शुक्रिया, आप लोगों से मेरी फिर भी बात होगी। अब आज का प्रोग्राम खत्म करने के लिए बहजत आपसे इजाजत चाहती है। मेरे साथ प्रोड्यूसर शहनाज नफीस थी और इंजीनियर जोगिल। बहजत इजाजत चाहती है, अल्लाह हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।